من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالاكثرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون صنعا اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا يقيم لهم يوم القيامه وزنا. ذلك جزاؤهم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. وقال صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات کے لیے لائق ہو جائے گا جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور درود و سلام نازل ہو اس ذات مبارکہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، عزت ناب اسلامی بہنوں، مسلسل دو ہفتوں سے آپ حضرات یہ پروگرام سماعت کر رہے ہیں. واقعی ذائقہ مبارکباد ہیں آپ حضرات کہ اس دور گزرے دور میں بھی آپ کا یہ ولولہ، آپ لوگوں کا یہ ذوق اور یہ شوق دیکھ کر مجھ جیسے کم علموں کو بھی حوصلہ ملتا ہے کہ میرے بھائی کتنے پیاسے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے کتنے دیوانے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں اور آپ کو مل جل کر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں یہ دینی تڑپ اور یہ دینی لگن اور اسلام سے یہ محبت کے جذبے عنایت فرمائے ہیں کہ ہم اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر یہاں اس فیلڈ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے سننے اور سمجھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. خوش نصیب ہیں ہم اور آپ چونکہ پیغمبر اسلام نے فرمایا: من یرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین. اللہ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کی تڑپ عطا فرماتا ہے، دین کی فکر عطا فرماتا ہے، قرآن و سنت کی باتوں کی سمجھ سے اللہ وحدہ لا شریک عطا فرماتا ہے. تو اس ناحیے سے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذہن و دماغ میں دین کے سمجھنے کا جو جذبہ رکھا ہے گویا اللہ ہمارے ساتھ خیر اور بھلائی ہی کرنا چاہتا ہے. عزیزان محترم، آج کی تقریر کا جو موضوع ہے وہ ہے بدعت اور بدعت حدیث. قبل ابھی کی میں اپنے اس موضوع کی وضاحت کروں، آئیے قرآن کریم کی جو چند آیتیں میں نے پڑھی ہیں اور جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے ان کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں. بڑے دھیان سے اور پوری تقریر کا نچوڑ ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی اس آیت کریمہ میں موجود ہے. اگر آپ نے اس آیت کریمہ کو سمجھ لیا تو یوں سمجھیے پوری تقریر کا حاصل اور مقصد آپ نے سمجھ لیا. جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس حدیث کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ پوری تقریر کا مقصد اور مفہوم سمجھ جائیں گے. یہی انہیں آیتوں اور اسی حدیث پاک کے ارد گرد ہماری تقریر گھومے گی اور ہم انہی کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں رکھنے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، اے نبی قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، اے نبی آپ فرما دیجیے لوگوں سے کہ اے لوگوں اگر تم کہو تو میں تمہیں بتلا دوں، اے لوگوں کیا تمہیں میں نہ بتلا دوں، اگر تم کہو تو میں تمہیں بتلا دوں کہ اعمال کے اعتبار سے، اعمال سمجھتے ہیں نا اعمال، عمل کام اور جو اعمال ہم کرتے ہیں، اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں، گھاٹے میں، چوٹے میں کون لوگ ہیں، آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ سب سے زیادہ خسارے میں عمل کے اعتبار سے کون لوگ ہیں. تو سنو، وہ لوگ ہیں جو خسارے اور گھاٹے میں ہیں، جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں ضائع اور بیکار ہو گئیں، پر وہ اس گمان میں رہے، پر وہ یہ سوچتے رہے اور اس خوش فہمی میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے تمام جدوجہد، تمام سعی، تمام کوششوں اور ان کے تمام اعمال کو ضائع اور برباد کر دیا. لیکن وہ اس فکر میں رہے کہ وہ بہت اچھے عمل کر رہے ہیں، بہت اچھے کام کر رہے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے فخر کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال غارت ہو گئے، برباد ہو گئے. بس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے، ہم ان کے اعمال کے لیے ترازو مقرر نہ کریں گے، ہم ان کے اعمال کو ترازو پہ نہیں تولیں گے، بلکہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جو شخص میری لائی ہوئی شریعت میں کسی ایسی بات کا اضافہ کرتا ہے جس کی حقیقت یا جس کی اصلیت ہماری لائی ہوئی شریعت میں موجود نہ ہو، فہو رد، تو وہ مردود ہے، وہ ملعون ہے، وہ غیر قابل قبول ہے. دوستو آئیے ذرا اس آیت کریمہ کو سمجھتے ہیں اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آیت کریمہ کا ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا. اللہ رب الجلال نے ان لوگوں کو اس آیت کریمہ نے خصوصی طور پر باخبر فرمایا ہے، ان لوگوں کو متنبہ فرمایا ہے جو لوگ اعمال کرتے ہیں، خوب محنت و مشقت کرتے ہیں، جو لوگ دین کے نام پر اعمال گڑھ گڑھ کر اسے اسلام سمجھ کر، اسے دین سمجھ کر محنت کرتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کا یہ عمل، ان کا یہ طریقہ، ان کی یہ حرکت، ان کی یہ چلک جھلک، ان کی یہ جد و جہد، ان کی یہ سعی و کوشش نہایت ہی اچھی ہے، بڑی ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی پھلدار ہے، وہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ ان کا یہ سارا کیا دھرا سب بیکار ہے، سب غارت ہے، بھلے ان کی نظروں میں وہ عمل، وہ حرکت، بھلے وہ عمل، وہ کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اور یہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی طرف سے اپنے طریقے بدلے، اپنی منمانی سے کوئی بھی عمل اختیار کر لیا اور اس کے اوپر عمل کرنے لگے، اپنی مرضی یا کسی بھی شخص کی مرضی، چاہے وہ کتنے بڑے سے بڑا ہی کیوں نہ ہو، اس نے عبادت و بندگی کا طریقہ اور عمل بتلایا، اس کے بتلائے ہوئے طریقے بندگی پر وہ عمل پیرا ہو گئے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یہ ساری کی ساری منمانی اور گھڑی ہوئی چیزیں سب بیکار ہیں، اور ایسے اعمال سارے کے سارے غارت ہیں، ان کی کوئی ویلو، ان کی کوئی حیثیت اللہ وحدہ لا شریک کیا نہیں ہے۔ یہاں پر ہمیں درس ملا، اور نبی کریم نے فرمایا کوئی بھی شخص ہماری لائی ہوئی شریعت میں کسی نئی بات کا ارادہ کرتا ہے تو وہ مردود ہے۔ یہاں ہمیں درس ملا، گویا پاک پروردگار ہمیں یہ تعلیم دینا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، اے میرے بندو، عمل کرو تو اس کے اندر دو چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھو، دو چیزیں، کوئی بھی عمل صالح، اچھا عمل جسے تم اچھا سمجھ رہے ہو کرو تو دو چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھو، نمبر ایک وہ عمل تمہارا، وہ کام تمہارا خالص اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہونا چاہیے، ریاکاری دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خالص اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات کا یہ خیال رکھو کہ وہ طریقہ، وہ عبادت کا طریقہ اختیار کرو اور وہ تعلیم اختیار کرو جو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم تک پہنچایا ہے، وہ طریقہ اختیار کرو، وہ عمل اختیار کرو جو میری نبی کی سنتوں سے ثابت ہو، جو میری نبی کی احادیث سے ثابت ہو۔ یہ دو چیزیں ہیں، ان دونوں کو دھیان رکھو گے تب تمہارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں، ابھی آج سے بھائی کو تذکرہ کیا، اور اکثر و بیشتر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ میاں جو جانتے ہو عمل کرتے رہو بس یہی کافی ہے۔ مسلمانوں، نبی رحمت کی امت کے لوگوں، کان کھول کر سن لو، جو جانتے ہو، جو جانتے ہو یہ نہ سوچو کہ بس اسی کے اوپر عمل کرتے رہو، بلکہ جو جانتے ہو اس جاننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارا یہ عمل، یہ بھی جانو کہ ہمارا یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے بھی یا نہیں ہے۔ جب تک تم یہ نہ جانو گے، جب تک تم یہ جان کر اس پر عمل نہ کرو گے، اور جب اپنی نظروں میں جو چیز تمہیں اچھی لگے اس کے اوپر عمل کرتے رہو گے، اس چیز پر عمل کرتے رہو گے، تو یاد رکھو پتا نہیں تمہارا ٹھکانا کیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا تمہارا ٹھکانا جہنم ہوگا، اس لیے اس بات کا علم حاصل کرو کہ تمہارا کوئی بھی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دائرے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، ہر عمل کو سنت رسول کے مطابق ڈھال لو، نبی کے طریقے کے مطابق ڈھال لو۔ اور آپ اس حقیقت کو بھی نہ بھولیں، اس حقیقت کو بھی نہ بھولیں کہ جو شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے وہ شریعت ناقص ہے، اس کے اندر کمی ہے، نہ، یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ شریعت مکمل ہے، اس کے اندر کمی اور بیشی نہیں ہو سکتی، وہ کامل مکمل دین ہے، ایک قطرے کی بھی اس کے اندر گنجائش نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے اعلان فرمایا, اور اگر تمہیں رب کے قرآن پر ایمان ہے تو کان کھول کر سنو, رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا, اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا, کہ اے میرے بندو آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے, مکمل کر دیا ہے, اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی ہے, اور دین اسلام میرا پسندیدہ دین ہے. اللہ کے نزدیک جو دین سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ اسلام ہے, مکمل ہے. لیکن افسوس, رب کے اس قرآن کے باوجود, رب کے اس فرمان کے باوجود کچھ ایسے جہلا پیدا ہوئے, کچھ ایسے زمین فروش پیدا ہوئے, کچھ ایسے دین کے ڈاکو اور لٹیرے پیدا ہوئے جن کے بارے میں نبی رحمت نے کوئی کوئی فرمائی تھی, اور نبی رحمت کا فرمانا صحیح ثابت ہوا. آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کے لوگ, میری امت کے کچھ لوگ بنو اسرائیل کے نقشے قدم پر چلیں گے, اور جس طرح یہودی اور نصرانیوں نے 72 ٹولیاں بنائی, 72 گروہ بنائے, میری امت انہیں کے نقشے قدم پر چل کر 73 ٹولیوں میں بٹے, 73 جماعتوں فرقوں میں بٹے گی. ان میں وہی لوگ جنتی ہوں گے, وہی لوگ کامیاب اور کامیاب ہوں گے, وہی لوگ فلاح و بہبود کے ہمکنار ہوں گے جو میرے طریقے پر چلیں گے, جو میری سنتوں پر چلیں گے. آج ہم جب اپنے ماحول کا جائزہ لیتے ہیں, اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے نبی کی یہ حدیث 100% سچی ثابت ہوئی. آج ہمارے معاشرے میں نت نئی باتیں, اعمال دین اسلام کا لبادہ پہن کر نظر آ رہے ہیں جن کا سنت نبی سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں, اور ہم رواداریوں میں, مروتوں میں اپنی دنیاوی مفاد کے لیے ان سب کو برداشت بھی کر رہے ہیں, جھیل رہے ہیں, اور عمل کرنے والے اپنے ان بدعتی اعمال کو, بدعتیانہ افکار کو اچھا بھی سمجھ کر اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں, اور اس کو لوگوں میں جراثیم کی طرف بانٹ بھی رہے ہیں, پھیلا بھی رہے ہیں, اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے آنکھیں مونج کر چشم پوشی کرتے ہیں, اور ہماری غفلتوں اور ہماری چشم پوشیوں کی وجہ سے ان کی یہ بدعتیں دھیرے دھیرے ہمارے اصلی دین کا حصہ بنتی جا رہی تھی. ایک مسلمان کا فرض تو یہ تھا, ایک مسلمان کی ذمہ داری تو یہ تھی, ایک مسلمان کا کرتویہ تو یہ تھا کہ وہ پورے طور پر قرآن کریم پر اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتا, اور گمراہی اور جدات سے پرہیز کرتا. مگر آج ہماری غفلتیں اور ہماری سستیاں اور ہماری رواداریاں اور ہماری مزاج پرستیوں نے بدعت جیسے کینسر کو ہمارے ماحول میں, ہماری سوسائٹی میں پلنے بڑھنے کا موقع دیا ہے. ہمارے لیے یہ ضروری تھا کہ ہم معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں اور پھیلے ہوئے بدعتوں سے خود بھی آگاہ رہتے, اور لوگوں کو بھی آگاہ کرتے, اور اس میں پڑھنے نہ دیتے. مگر لوگ, ہم بھی بھولے رہے, لوگ بھی آگاہ نہ ہوئے, اور عوام بیچاری نبی کی سنتوں سے غافل ان بدعت و خرافات کو اچھا سمجھ کر اس کے اوپر عمل پیرا ہے. میرے عزیز, میرے دوست, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین تبع تابعین اور ائمہ ہدا کا سیوا کیا رہا ہے؟ ان کا سیوا یہ رہا ہے کہ وہ جب بھی کسی شخص کو دیکھتے کہ وہ سنت رسول سے ہٹ کر کوئی اپنا بنایا ہوا عمل کر رہا ہے, فوراً تڑپ اٹھتے تھے, پہلو میں ننا منا دل تڑپ جاتا تھا, اسے گنجتے تھے, اسے روکتے تھے, اس کے ساتھ سختی کرتے تھے، لوگوں میں اس کے اس عمل کو بیان کرتے تھے اس فلاں کے اندر یہ بیماری ہے اور وہ بیماری اس نے ایجاد کی ہے اور اب لوگوں نے بانٹ رہا ہے اس سے بچتے رہو، خود بھی بچتے تھے، لوگوں کو بھی بتاتے تھے اور اس بیماری کا خاتمہ وہی کر دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ بدعت جو ہوتی ہے ابتدا میں بڑی چھوٹی موٹی ہوتی ہے، بدعت دین کے مشابہ بڑی چھوٹی موٹی ہوتی ہے، شروع شروع میں بڑی چھوٹی لگتی ہے پر دھیرے دھیرے یہ بڑھتے بڑھتے اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں اور یہ بہت بڑی ہو جاتی ہیں اور ایک طوفانی شکل اختیار کر لیتی ہیں. پھر ان طوفانوں کا روکنا اہل اسلام کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اگر شروع ہی میں اس کے سر کو کچل دیا جائے تو اس کی جڑیں وہی ختم ہو جائیں گی. دوستو، اسی مسئلے کی جانکاری کے لیے، اسی مسئلے بدعت کو سمجھانے کے لیے، بدعت اور بدعتی کس کو کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، بدعت ایجاد کرنے کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں، بدعتی کا انجام کیا ہے، بدعتی سے ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے، سلف کا کیا طریقہ بدعتیوں سے رہا ہے، یہ سب بتانے کے لیے آج کی یہ محفل منعقد کی گئی، آج کی یہ محفل سماری اور سجائی گئی ہے. اللہ وحدہ لا شریک کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حق بات کہنے اور سننے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آئیے کریدت بدعت کی حقیقت سے پردہ اٹھاتے چلیں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ بدعت کا مفہوم کیا ہے. ایک بات سمجھ لیجیے، جس طرح رات کا الٹا دن ہے اور دن کا الٹا رات ہے، اسی طرح جس طرح توحید کا الٹا شرک ہے اور شرک کا الٹا توحید ہے، اسی طرح سنت کا الٹا بدعت ہے اور بدعت کی اپوزٹ سنت ہے. جس طرح آگ کا الٹا پانی ہے، پانی کا الٹا آگ ہے، آگ اور پانی دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح سنت اور بدعت دونوں جمع نہیں ہو سکتے. جس طرح توحید اور شرک ایک پیمانے میں نہیں سما سکتے، اسی طرح سنت اور بدعت بھی ایک پیمانے میں نہیں سما سکتے. دونوں میں غیر ہے، دونوں میں الہدگی ہے، میں تضاد ہے. جہاں سنت پائی جائے گی وہاں بدعت نہیں ہوگی، جہاں بدعت پائی جائے گی وہاں سنت کا وجود نہیں ہوگا. آئیے سمجھتے ہیں کہ بدعت کس کو کہتے ہیں. بدعت فری میں لغت کی کتابوں میں اگر آپ ڈھونڈیں گے تو بدعت لغت کی کتابوں میں کہتے ہیں ہر اس نئی چیز کو جو کسی سابقہ مثال کے بغیر بنائی گئی ہو، جس کی پہلے سے کوئی مثال موجود نہ ہو اور وہ وجود میں لائی گئی ہو اس کو بدعت کہتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ احقاف آیت نمبر 9 میں اپنے نبی سے فرمایا کہ اے نبی، ان لوگوں کے سامنے کہہ دو قل ما كنت بدعا من الرسل. اے نبی، آپ لوگوں کو کہہ دو میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں کہ مجھے دیکھ کر حیرت میں پڑے ہوئے ہو، میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے بھی پیغمبر آتے رہے، مجھ سے بھی آتے رہے، مجھ سے پہلے بھی رسول آتے رہے، میری باری اخیر میں آئی ہے، میں خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں کہ جس کی مثال پہلے سے نہ رہی ہو. ما کنت بدعا میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں کہ جس کی مثال پہلے سے نہ رہی ہو، بلکہ نبی اور رسول تو پہلے ہی سے آتے رہے، میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں. اسی معنی میں آپ دیکھیں ایک لفظ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلند صفت کے لیے آیا ہوا ہے، یہی لفظ ہے اور اسی لفظ سے مشتق ہے بے دال عین سے اللہ وحدہ لا شریک نے، یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، سورہ بقرہ 117، آسمان و زمین کو ایک نئے انداز سے بنانے والا، آسمان کی کوئی شکل و صورت پہلے سے موجود نہ تھی، زمین کی کوئی مثال پہلے سے موجود نہ تھی، اللہ نے بغیر مثال کے اس کو پیدا کیا ہے، تو وہ اللہ کون ہے؟ بدیع السماوات والارض ہے، انوکھی پیدائش کرنے والا ہے، انوکھا پیدا کرنے والا ہے۔ ایک گلاس ہے، آپ نے اس کو دیکھا، آپ نے اس کو دیکھ کر دوسرا ماڈل بنایا، گلاس بنایا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو آپ بدیع نہیں کہہ سکتے بنانے والے کو۔ یہ گلاس جس نے سب سے پہلے بنایا ہے، کہ اس کی پہلے سے کوئی مثال نہ تھی اور اس نے بنایا، وہ ہے بدیع، نئی چیز بغیر پہلی مثال کے بنانے والے کو بدیع کہا جاتا ہے۔ اور بدعت، یہ تو ڈکشنری میں ہے کہ سابقہ مثال کے بغیر کوئی چیز بنانا، پیدا کرنا، اس کو ڈکشنری میں کہتے ہیں۔ اور اصطلاح شرح میں، شریعت کی اصطلاح میں بدعت کس کو کہتے ہیں؟ علامہ شاطبی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بدعت دین کے اندر نکالے گئے اس طریقے کو کہتے ہیں۔ بدعت کی تعریف ذرا دھیان سے سنیے گا تاکہ لوگ گمراہ نہ کر سکیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں تمہاری ٹوپی بھی بدعت، تمہاری شلوار بھی بدعت، تمہاری لنگی بھی بدعت، تمہاری شرٹ بھی بدعت، تمہارا پجامہ بھی بدعت، تمہارا سب کچھ بدعت، یہاں تک کہ تم بھی بدعت، یہاں تک کہ تم بھی بدعت۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ نبی کے زمانے میں تم بھی نہیں تھے۔ وہ جاہل ہے جو یہ کہے کہ نبی کے زمانے میں جو چیز نہ رہے وہ بدعت ہے۔ چلو، بدعت کی تعریف کیا ہے؟ اور اپنے ملکوں کے مولویوں کو بتلاؤ کہ بدعت کی صحیح تعریف کیا ہے۔ اپنی طرف سے گڑ گڑ کر امت کو نہ گمراہ کرو، ہم سے بھی بدعت کی تعریف سنو، نبی رحمت سے بھی بدعت کی تعریف سنو، پھر اس تعریف پر تمام چیزوں کو تولو۔ جو چیز سابق آئے اس کو بدعت کہہ دو، اور جو چیز نہیں ہے اس کو بدعت نہ کہو۔ بدعت کس سے کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں دین کے اندر، کس کے اندر؟ یہ بات یاد رکھنا، دین کے اندر نکالے گئے اس طریقے یا عمل کو کہتے ہیں جو شریعت کی شکل میں ہو۔ کس کی صورت میں ہو؟ شریعت کی صورت میں ہو، اور اس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہو، اس عمل یا طریقے کے ذریعے سے اللہ کی قربتیں حاصل کی جاتی ہوں، نزدیکیاں حاصل کرنے کا ارادہ کیا جاتا ہو، مگر اس عمل یا طریقے کی صحت کے سلسلے میں، کیفیت یا اصل کے اعتبار سے کوئی صحیح شرعی دلیل موجود نہ ہو، کوئی صحیح یا شرعی دلیل موجود نہ ہو، اس کو شریعت میں عمل کہتی ہے۔ آپ شلوار پہنتے ہو اس لیے تاکہ اللہ کے قریبی بندے بن جاؤ؟ بولو بولو۔ ہوائی جہاز پہ سفر کرتے ہو اس لیے کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ اڑتے اڑتے؟ استغفر اللہ۔ ہمارے یہاں کا مفتی ہے، ہمارا استاد تھا، فقیہ ملت کا خطاب ملا ہے، اس نے کتاب لکھی بدعت، کہتا ہے کہ تو ہوائی جہاز سے حج کرنا بھی بدعت، سائیکل بھی چلانا بدعت، ریل کی سواری بھی بدعت، موٹر بھی بدعت، پولیسٹر کے کپڑے پہننا بھی بدعت، اور تمہاری شرٹ اور پیجامے کرتے پینٹ بھی بدعت، اور سب تمہارا یہ بدعت وہ بدعت وہ بدعت، دنیا بھر کے۔ یہ مفتی ہے، مفتی، ہاں بہت بڑا مفتی ہے، وہ یہ بات کہتا ہے اس احمق کو، میرا استاد اللہ سے ہدایت دے۔ اتنی بھی نہیں، اتنا بھی نہیں کہ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ہوائی جہاز پہ بیٹھنا دین ہے، موٹر سائیکل پہ بیٹھنا شریعت ہے، بولو۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا، من احدث فی امرنا هذا، جو ایجاد کرے ہمارے لائے ہوئے حکم میں، فی امرنا، امر مانے حکم، ہمارے لائے ہوئے امر میں، ہمارے لائے ہوئے حکم میں، حکم میں ہماری لائے ہوئی شریعت میں، شریعت میں کہو بیٹا، تو جو یہ نیاز کرتا ہے پاتے ہیں نا، یہ تو شریعت سمجھ کے کرتا ہے یا نہیں؟ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بیٹا تو کرتا ہے کہ نہیں؟ اگر کہے نہیں تو کہہ دے کرنل مبد جری نہ کام اخوان الشیاطین، یہ تو فضول خرچی ہے، شیطان کے بھائی نہ بنو بھائی، یہ منوں کے منے دے گئے جو چھنکا کے سرکاتے ہو اور ڈکار بھی نہیں لیتے، مولوی توڑ پہ ہاتھ پھیر کے سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کے اپنے گھر کی راہ لیتا ہے، یہ اب تقرب کے لیے کرتے ہو تو جب تقرب کے لیے کرتے ہو اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہو تو ہوئی نہ بدعت؟ اگر ہے تو اس کی حقیقت دین میں بتلاؤ. ہمارے نبی نے بھی بیٹیاں جھنکائی, ہمارے نبی نے بھی مرغے 12ویں 11ویں کے ذبح کروائے, ہمارے نبی نے بھی چادریں چڑھائی. ظالم کہتا ہے خانہ کعبہ پہ غلاف چڑھا ہے, زبان سے نکالتا ہوا یہ مولوی حیا نہیں کرتا, شرم نہیں. اور ہمارے یہاں کے یہ عوام پبلک ہوٹنگ کرتی ہے, نعرے رسالت, مولوی نے کیا نقطہ چھوڑا ہے. شیطان کھودتا ہے سب اچھلتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں. اللہ انہیں ہدایت کا فرمائے. اللہ سے دعا کرو, اللہ سے دعا کرو. یہ ہمارے بھائی ہیں گمراہ ہیں, ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو, مل جل کے ہدایت کی دعا کرو. ہم نہیں چاہتے یہ جہنم میں جائیں, یہ تو ہمارے لیے ہلاکت ہی کی دعا کرتے ہیں. لیکن ہم اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں. اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, اے اللہ ہماری قوم کو ہدایت دے, اس لیے کہ یہ جانتے ہیں, یہ جاہل. ان کی اولاد ایسی پیدا کر جو تیرے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والے ہیں, اس لیے ایسی دعائیں کیا کریں. تو بدعت سمجھ آ گئی, میرا خیال ہے بدعت سمجھ آ گئی آپ کو. یہی بدعت ہے, اس کو ذہن میں رکھو, اس کو یاد رکھو. اب یہاں پر چلیے ایک بحث آتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی بدعت ہے ٹھیک ہے, لیکن قرآن ہی تو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی کے زمانے دستور نہیں تھا, اللہ کے نبی کے زمانے میں قرآن خوانی کا دستور نہیں تھا, اللہ کے زمانے میں قرآن نیاز نظر و نیاز کا دستور نہیں تھا, اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ نہیں تھا, اللہ کے نبی کے زمانے میں. لیکن یہ برا عمل تھوڑی ہے, یہ تو اچھا ہے. تو اس کو جب اچھا ہے تو یہ بدعت ضرور ہے, پر بدعت حسنا. کیا ہے بدعت حسنا؟ ہم نے کہا اللہ اللہ, پیخانہ بھی کبھی عطر ہو سکتا ہے, پیشاب بھی اس سے بھی خوشبو آ سکتی ہے. لیکن یہ ہمارے دور کے ملا نہیں پیخانوں سے خوشبو کشید کرتے ہیں. اللہ کے نبی تو فرمائے کلو بدا کی کلو بدا, کلو کلو جل, تمام کل بدا تم دلال, ہر بدعت گمراہ. ہمارے عہد کا مولوی مفکر ملت فخر المحدثین زدت الافاضل پتہ نہیں قطب الافتاب غوث الافتاب فقیہ ملت شیخ الاسلام مفکر اسلام علامہ مولانا فلانا مولا کل سب کچھ کیا کہتے ہیں, نہیں اللہ کے نبی نے فرما تو دیا ہے, لیکن ہر بدعت گمراہی نہیں ہے. کچھ بدعتیں ایسی ہیں جو بڑی اچھی ہوتی ہیں, ملے کے پیٹ میں جاتی ہیں, اس لیے اچھی ہوتی ہیں. اس کو غبن کرنے کا فن معلوم ہے, اس کو راستہ ملتا ہے, اس لیے اچھی ہوتی ہیں. یاد رکھو نبی کے ماننے والوں اور نبی رحمت کی امت کے لوگوں, جو چور دروازے ہیں, ہمارے نبی نے فرمایا ہے کل بدعت دلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے, ہر بدعت گمراہی ہے. کوئی بدعت اچھی نہیں ہو سکتی, کوئی بدعت اچھی نہیں ہو سکتی, کوئی فاحشہ شریف نہیں ہو سکتی, کوئی پیشاب فکر نہیں ہو سکتا, کوئی کنڈاس حلوا نہیں ہو سکتا ہے. یہ حلوا سمجھ کے زبان کر رہے ہیں, ہاں حلوے سمجھ کے کھا رہے ہیں. اعوذ باللہ استغفر اللہ, ان کے یہاں سنڈاس بھی حلوا ہے, وہ سمجھ کے کھاتے ہیں. میرے عزیز آپ کہیں گے کہ جناب آپ کہاں سے بول رہے ہیں, آئیے اس بات کو سمجھنے کے لیے, ہمارے اس دعوے کی دلیل کے لیے 5-6 نقطے ہیں, اس کے اوپر ذرا دھیان دیجیے. اور یہ نقطے کو میں اپنی طرف سے نہیں لایا ہوں, یہ سب قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام سے مدلل اور آراستہ ہیں. اس پہ تو زبان کھولے گا آدمی تو کفر کافر ہوگا. نمبر ایک, ساری بدعتیں قرآن و سنت کے مخالف ہیں, یاد رکھو منافی ہیں قرآن و سنت کی تعلیمات. نمبر ایک, اسلام کا ایک بنیادی اور اساسی
قاعدہ اور قانون اور ضابطہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اسلام مکمل ہے کہ نہیں, اس میں بھی کوئی شک ہے؟ اسلام مکمل ہے, اب اس میں کسی بھی قسم کے اضافے کی گنجائش نہیں باقی. کیوں بھائی؟ دلیل, دلیل رب کے قرآن کی ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. دلیل رب کا قرآن, اعلان کہ دین کیا ہے, مکمل ہے, اب اس میں کسی قسم کی گنجائش. اس آیت کریمہ سے کیا معلوم ہوا؟ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ دین مکمل ہے, اب صرف اور صرف ہمارا تمہارا اللہ کے بندوں کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے, ان کا کام یہ ہے کہ اپنے اوپر اس دین کامل کو نافذ کر لیں, اس دین کامل کے احکام پر عمل کریں, اس دین کامل کی اتباع اور اطاعت کریں, اس کی پیروی کریں, ہماری جو ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ ثابت ہوا اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا بھائی, جب یہ چیز مکمل ہے, جب دسترخوان پہ کھانا چن دیا گیا تو ہمارا تمہارا کام کیا ہوگا؟ اب شروع ہو جاؤ, خلاص کھاؤ اس کو, اب چلاؤ نہیں, یہ بھی لاؤ وہ بھی لاؤ, سب چن دیا گیا, بتا دیا گیا جو گھر میں تھا یہ سامنے ہے کہ نہیں؟ اسی طرح دین مکمل کر دیا گیا, ہماری تمہاری ذمہ داری ہے کہ احکام اپنے اوپر نافذ کریں اور اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں. نمبر دو یہ ہو گیا, یہ ایک دلیل ہے, دین یہ قاعدہ ہے مکمل ہے. اب اگر کوئی شخص کوئی نئی بات کا اضافہ کر رہا ہے, گویا اس قاعدے کی مخالفت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, اس نظام قدرت کی مخالفت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, اس ضابطے سے انحراف کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے وہ. نمبر دو, نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نبی آپ بلا کمی بیشی کیے ہوئے رب کے احکام کو بندوں تک پہنچا دیجئے, ہے کہ نہیں؟ اللہ نے حکم دیا, اور اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی گرفت کرے گا. آپ بلا کمی بیشی کیے ہوئے رب کے پیغام کو بندوں تک پہنچا دیں, تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو ہم تک پورا نہیں پہنچایا؟ بولو, کوئی بدنصیب ہی عقیدہ رکھے گا کہ نبی نے کچھ اپنی جیل میں رکھ لیا تھا اور رخصت ہو گئے, رب کے پیغام کو ہم تک مکمل نہیں پہنچایا, کوئی کافر ہی عقیدہ رکھے گا. لیکن ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی نے رب کی تمام باتوں کی تبلیغ ہم تک فرما دی ہے, اور ایک ایک بات کو اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچا دیا ہے, اور آپ نبی اللہ کی تمام باتوں کو پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, اور اب آپ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ کی موت آئی تو یہ دین ہمارا مکمل ہو چکا تھا, کامل ہو چکا تھا, تب اللہ نے اپنے نبی کو موت دیا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما ترکت شیئا مما امرکم اللہ به الا وقد امرتکم به ولا شیئا مما نهاکم اللہ عنہ الا وقد نهیتکم عنہ. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں, اے لوگو, میں نے ہر وہ بات جو تمہارے رب نے حکم دی ہے, ہر اس بات کو میں نے تم تک پہنچا دیا ہے جو تمہارے رب نے تمہارے لیے اتارا تھا, ہر وہ بات میں نے تم تک پہنچا دی ہے, اور میں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی, اور ہر ان باتوں سے میں نے تمہیں منع کر دیا ہے جن باتوں سے تمہارے رب نے منع فرمایا تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نبی پورے کا پورا دین دے کے چلے گئے, ہے کہ نہیں؟ اب اس میں کوئی کمی اور گنجائش نہیں ہے, کمی یا بیشی کی گنجائش نہیں ہے. اب اگر کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے تو گویا نبی کے اوپر نعوذ باللہ یہ تہمت اور الزام لگاتا ہے کہ نبی نے, اللہ نے نبی کو بتلایا اور نبی نے اس کو چھپایا, استغفر اللہ, اور پورے کا پورا دین نبی نے ہمیں نبی بتلایا, تو یہ نبی کے اوپر اتہام ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بدعت کے گھرنے والے سنو, چوٹ کہاں کہاں جا رہی ہے, زد کن کن کس بات کے اوپر پڑ رہی ہے. بدعتی, بدعت کے گڑھنے والوں اور نبی کی گستاخیاں کرنے والوں, تم اپنی بدعتوں سے نبی کو خائن بدلا رہے ہو, استغفر اللہ. نبی کے بارے میں جو عقیدہ رکھے اپنے قول سے یا فعل سے یا اپنے عمل سے, وہ دنیا کا بدترین گمراہ آدمی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انی قد ترکتکم علی مذل البیضاء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا الا ہالک, رواہ ابن ماجہ. اے لوگو, میں نے تمہیں صاف ستھرے راستے پر چھوڑا ہے, میں نے تمہیں صاف ستھری راہوں پر چھوڑا ہے, لیلہا کنہارہا, جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن, اتنا صاف اتنا سفید ہمارا دین, اتنا روشن ہمارا دین, پھر بھی یہ بدو کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا, اس کے پیر مرشد شیخ ملے فلانے کی باتیں تنگ تاریخ الجھی سلجھی اس کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں, نبی کے یہ دین کی باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی, جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں, کیوں نہیں سمجھ آتی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, لا یزیغ عنہا الا ہالک, اس روشن شاہراہ سے وہی ادھر ادھر لپ جھپ کرنے والا ہے جو ہلاک اور برباد ہونے والا ہے. ایسے لوگ جنہیں نبی کی سنتوں سے پیٹ نہیں بھرتا, انہیں یہ خوشخبری سنا دو کہ تمہارا مقدر ہلاکت ہے, تمہارا مقدر تباہی ہے, تمہارا انجام اللہ کے نبی نے دنیا ہی نے بتلا دیا کہ تم ہلاک اور برباد ہونے والے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ توجہ میری طرف ہے کہ نہیں بھائی؟ بولا کرو ذرا, ہاں ہوں کیا کرو یار, الحمدللہ میں سمجھانے میں تھوڑا بہت کامیاب ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا ہوں؟ الحمدللہ بس سمجھ میں آ جائے یہی بات ہے. مقصد لفظی نہیں کرنا, مقصد آپ کے دل و دماغ تک پہنچنا ہے, آپ کے ذہن میں اللہ اور اس کے رسول کی ان قاعدوں کو قانونوں کو ڈالنا ہے. تیسری بات, اسلام اتنا کامل و مکمل دین ہے کہ اس کا اعتراف دشمنان اسلام بھی کرتے ہیں. چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واقعہ پیش آئے کہ یہودی نے کہا, لقد علمکم نبیکم کل شیء حتى القراءة. یہودی نے بڑے عجیب و غریب انداز سے کہا کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہ یار, تمہارا نبی تو ایسا ہے کہ اس نے تمہیں بھیلا استنجا کرنے تک کا ڈھنگ بتلایا ہے, کیسے بیٹھو پیشاب پیخانہ کرو, یہ بھی تمہارا نبی تمہیں بتلاتا ہے؟ اللہ اکبر. چمن کو اعتراض ہے کہ نہیں ہے؟ بولو. ملے کو اعتراض نہیں ہے اس دور کے یہودی نما نصرانی نما یہ مولوی, یہ کہتا نہیں, جب تک کی کسی امتی کی بات نہیں مانیں گے, جب تک کسی شیخ مرشد کی بات بڑے کی نہیں مانیں گے, تب تک ہمارا پیٹ نہیں بھرے گا. یہودی کو اعتراض ہے, لقد علمکم نبیکم کل شیء حتى القراءة, تمہارے نبی نے تمہیں تو ہر چیز بتلا دی, حتى القراءة, حقیر سے حقیر چیز بھی بتلا دی. قال اجل, فخر سے سلمان فارسی نے کہا, اور تم بھی فخر سے کہو کہ ہاں, ہمارے نبی نے نہانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول او نستنجی بالیمین, میاں ہمارے نبی نے تو یہاں تک ہمیں بتلایا اور ہمیں منع فرمایا کہ ہم جب پیشاب یا پیخانہ کرنے کے لیے بیٹھیں تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ نہ کریں, ہم اپنے پیشاب پیخانے کو صاف کریں, استنجا لیں تو داہنے ہاتھ سے نہیں بلکہ دائیں ہاتھ سے. وَأَن نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلِّ مِنْ ثَلَاثَةٍ, اللہ اکبر. اور یہی نہیں کہ استنجا کا ڈھنگ بتایا, اللہ کے نبی نے یہاں تک بتلایا کہ لوگوں, تین پتھروں سے کم ڈھیلے بھی نہ استعمال کرو, تین پتھروں سے کم ڈھیلے بھی نہ استعمال کرو, تین پتھروں سے کم پتھر بھی نہ استعمال کرو, جب استنجا سکھلانا ہو تو کم سے کم تین لو, ایک نہیں دو نہیں, کم سے کم تین لو. وَأَوْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ, ہمارے نبی نے یہاں تک منع فرمایا کہ ہم ہڈی سے گوبر یا لید سے اپنے پیشاب کو پاک و صاف کریں, ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا. اب بتائیں, جو نبی اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتلا کے گیا ہو, وہ نماز جیسی موٹی موٹی باتوں میں اختلافات میں تم کو چھوڑ کے جائے گا؟ بولو, یہ بات کیوں نہیں تمہاری سمجھ میں آتی؟ یہ کیوں نہیں آتی؟ اگر نیاز، فاتحہ، یہ بدعتیں، یہ خرافاتیں، اگر یہ محبت اور عشق کی دلیل ہیں تو ہمارے نبی اتنی بڑی بڑی آمدیں جن کے نہ کرنے پر ہمیں کفر کے بدلے دیے جاتے ہیں، ہمارے نبی چھوڑ کے جاتے ہیں، بدلاتے ہی نہیں بدلاتے. اور سنو، اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا، صحیح مسلم کی روایت نمبر 4. اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہوا کہ ہمارا دین مکمل ہے، اور اس کا اعتراف یہودی کو بھی، کافر دشمنان اسلام کو بھی ہے. اب ہمارے دین میں کسی کو کمی یا بیشی کرنے کی کوئی اتھارٹی نہیں. نمبر 4، جو بندہ بدعت کرتا ہے، سنو، شریعت سازی کا، شریعت، توجہ میری طرف ہو بھائی، کوئی اچھی چیز ہے، شریعت بنانے کا اور شریعت سازی کا حق کس کو ہے اس دنیا میں؟ ہاں بولو تو بولو زور سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اس میں بھی شک ہے کہ لفظ گاڑا ہے، شریعت مرضی یعنی شریعت بنانے کا حق کس کو ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کو ہے. ایسے بولو جیسے زندے بولتے ہیں، زندوں کی طرح رہے تاکہ پتا چلے کہ الحمدللہ زندوں میں باتیں ہو رہی ہیں. صرف اللہ وحدہ لا شریک کو شریعت بنانے کا، نازل کرنے کا حق ہے، اور کسی بھی انسان کو یہ حق، یہ اتھارٹی نہیں دی گئی کہ اس کے اندر کمی کرے یا دوشی کرے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کان کھول کے سنو، اذا حدثتكم حديثا فلا تزيدن عليه. مسند احمد کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو، جب میں تمہیں کوئی حدیث بتلاؤں، جب میں تمہیں کوئی حدیث بتلاؤں، جب میں تمہیں کوئی بات بتلاؤں، تو اس بات کے اوپر زیادتی نہ کرو، جتنی کہی گئی ہے صرف اتنی ہی کرو، اس کے اوپر اپنے من سے نہ بڑھاؤ، اپنی منمانی نہ کرو. اب ذرا غور کریں، آپ ان 4-5 نقطوں کو بیان کر کے میں بتاتا ہوں، ذرا غور کرو کہ جب اسلام مکمل ہو گیا اور اس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں رہ گئی، تو گویا اب ہوا کیا، ایک بدعت ایجاد کرنے والا گویا اپنے زبان حال سے یا اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ابھی شریعت مکمل، بولو، نہیں ہوئی ہے، ابھی شریعت مکمل نہیں ہوئی ہے، بلکہ بعض چیزوں کی کمیاں رہ گئی ہیں جن کی تکمیل ابھی باقی ہے اور اسے ہم مکمل کیے دے رہے ہیں. ایسا عقیدہ رکھنے والا، یہ بتاؤ، مسلمان ہو سکتا ہے؟ مسلمان نہیں ہو سکتا. تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک، اور اہل سنت والجماعت سے وہ مراد نہیں ہیں جنہوں نے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک جو کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ان سے مراد اہل سنت نہیں ہیں. اہل سنت والجماعت سنت والے، جنہیں سنتوں سے چور ہو وہ سنت والے ہو سکتے ہیں. بولو، یہ تو سنتوں سے بھی دکھتے ہیں. پہچان ذرا مسجدوں میں گھس کے دیکھ لو، نبی کی سنت تو یہ ہے کہ سب مضبوط ہو. ایک چھوٹی سی نشانی بتلا دوں، پہچان آ جائے گی. صفیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، کندھوں سے کندھا، پیر سے پیر ملا کے کھڑے ہو، پہچان بتلا رہا ہوں. ذرا پیر ملا کے دیکھو، جیسے لگتا بچھو نے ڈنک مارے. یہ سنت سے محبت ہے یا عداوت ہے؟ انہیں میٹھی میٹھی سنت ہے، جن میں حلوے ہوں، ماڈے ہوں، مرغے ہوں، بریانی ہوں، جن میں ہڑپ کرنے کی دعوت ہو، وہ پسند ہے. اور وہ بھی سنت نہیں، سنت نہ پائے تو انہوں نے اپنی منمانی گڑھ گڑھ کے نبی کی طرف منسوخ کر دیے. اللہ ہدایت دے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک چھوٹی سی نشانی آپ کے لیے. اہل سنت وال جماعت کون اور جماعت کون؟ معلوم، جماعت یہ جماعت، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم جماعت، یہ جماعت نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ ہوں، نبی کی سنت پر ہوں، وہ ہیں اہل سنت والجماعت. نبی کی سنت اور صحابہ کرام کی اقتداء، وہ ہے اہل سنت والجماعت. یہ بدعتیوں کے اندر، بدعتی کیچڑوں میں پیدا ہونے والے یہ کیڑے مکوڑے، بدعت میں پیدا ہوئے، وہی پلے، وہی بڑھے، وہی دفن ہو گئے، اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کے ٹائٹل لگا کے پھر رہے ہیں۔ یہ بدعت کے ٹھیکیدار لوگ ہیں، یہ بدعت کے موجد ہیں، ایجاد کرنے والے لوگ ہیں۔ اور ترازو دے کے جا رہا ہوں مسلمانوں، پتا نہیں زندگی بسا کرے نہ کرے، اس ترازو پر سب کو تولتے جاؤ اور چھانٹتے جاؤ۔ یہ وہ چھلنی ہے جس میں کنکر بھی الگ، پتھر بھی الگ، اور تمہارا ورجنل مال بھی الگ ہو جائے گا۔ وہ ترازو دے کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر تم نے اپنے سینوں میں ان باتوں کو بٹھا لیا تو زندگی کی کسی راہ پر کوئی بھی شیطان، کوئی بھی شکل و صورت اختیار کر کے تمہیں انشاءاللہ گمراہ نہیں کر سکتا ہے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اس لیے یہ ترازو اپنے ذہن میں رکھنا۔ اہل سنت والجماعت کا جو اتفاق ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا کہ شریعت محمدیہ میں ابھی بھی کمی یا بیشی کی جا سکتی ہے، وہ گمراہ ہے، وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں۔ نمبر پانچ، بدعت گڑھنے والا اپنے آپ کو اللہ کا مشابہ قرار دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تو شریعت مکمل کر دی، اب جب اس نے دوسری بات پیدا کی تو گویا، اور اسے شریعت سمجھ کے عمل کر رہا ہے تو گویا شریعت بنانا تو اللہ کا حق ہے۔ اب اس نے شریعت بنائی تو اللہ کے مشابہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اپنے آپ کو اللہ کے مشابہ قرار دیتا ہے، اور جو اللہ کے مشابہ اپنے آپ کو قرار دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، عقیدت بنانے کا حق انسانوں کو ہوتا اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو دیتا تو بتاؤ اللہ کی جانب سے شریعت اترتی؟ اگر یہ حق انسانوں کو دے دیا جاتا تو اللہ کی طرف سے شریعت اتارنے کا کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے شریعت کو نہ اتارتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ آسمان سے نبیوں اور رسولوں کو اتارتا۔ کیا ضرورت تھی؟ جس کے مرضی میں آئے اپنی طرف سے بناؤ اور عمل کرو جو تمہاری نظروں میں اچھا ہے۔ نبیوں کا اتارنا، شریعت کا اتارنا اس بات کی دلیل ہے کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم میں کسی کو بھی شریعت بنانے کا حق نہیں دیا گیا ہے۔ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم رب کے قرآن پر اور مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان پر عمل کرو، عمل کرو بس، اور انہی دائروں میں رہو، انہی حدود میں رہو، اس سے نہ کمی کرو نہ اس میں زیادتی۔ لیکن ایک بدعتی دین کے نام پر بدعت ایجاد کر کے اپنے آپ کو اللہ کا شریک کہلاتا ہے اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات کا دروازہ کھولتا ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، من استحسن فقد شرع، جس نے استحسان کیا، شریعت میں دلیل موجود نہیں ہے لیکن کہا بھائی اچھی چیز ہے، یہ بھی مستحسن کیا ہے؟ بعض لوگ جب دلیل نہیں پاتے نا حدیث میں، کہتے جی مستحسن ہے کیا ہے؟ ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا مستحسن ہے؟ لگا چماج ٹھیک ہے، مستحسن تیرے باپ کی شریعت ہے، اب مستحسن تجھے کیا حق پہنچتا ہے مستحسن کہنے کا؟ مستحسن ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے استحسان کیا گویا اس نے شریعت کی ایجاد، اس نے خود شریعت بنائی۔ اور امام اہل السنت والجماعت حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اصول السنت عندنا التمسک بما کان علیہ اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء بهم وترک البدع وكل بدعة ضلالة۔ امام اہل السنت حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت کی حقیقت یہ ہے ہمارے نزدیک کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن طریقوں پر تھے ان طریقوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ رکھے۔ سنت کی حقیقت ہمارے ہاں کیا ہے؟ کہ نبی کے صحابہ جن طریقوں پر تھے ہم اس طریقوں کو پکڑے رکھیں اور ان کی اقتداء کریں اور ہر بدعتی کام کو چھوڑ دیں۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرت امام مالک امام دار الحجرہ ارشاد فرماتے ہیں، سنو امام مالک رحمت اللہ علیہ کا فرمان بھی سنو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے اسلام کے نام پر کوئی کام بدعت حسنہ سمجھ کر کے کیا، جس آدمی نے کوئی کام اسلام کے نام پر بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت سمجھ کر کے ایجاد کیا یا عمل کیا، اس نے گویا یہ عقیدہ رکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی ہے. صحیح بات ہے، یہی تحقیق والی، یہ کس کی بات؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام دار الہجرہ، مدینے کے امام کہلائے جاتے ہیں اور جن کے مذہب کی مالکیہ. گویا اس نے یہ عقیدہ رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ رب کا فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. لہذا سنو نتیجہ امام مالک کا، لہذا جو کام اس زمانے میں دین میں شامل تھا وہ آج بھی، جو کام اس زمانے میں دین میں شامل نہیں تھا یا جو چیز اس زمانے میں دین میں شامل نہ تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی. وہ آج بھی دین، ہاں یہ قانون یاد رکھو، جو اس زمانے میں دین نہیں تھا وہ آج کے زمانے میں دین ہو سکتا؟ تول لو، تول لو، بڑے بغلے بجاتے اہل سنت والجماعت کی، تول لو، جو اس زمانے میں دین نہیں وہ آج اس زمانے میں دین. ہاں اتنے نیاز، اتنے فاتح، اتنے چلے اور اتنے بھنڈارے اور اتنے دوئم سوئم چہلوم، پتہ نہیں کیا کیا خرافات اور گیارہویں بارہویں جو کچھ بھی ہوتی ہے، اتنے چلے مارو تو کتنی جنتوں کے دروازے کھلتے ہیں؟ پتہ نہیں کتنے جنتوں کے دروازے کھلتے ہیں. اتنا ثواب ہے، اتنی نماز پڑھو گے اتنے چلے میں تو اتنا ثواب ہے، انہیں نہ چھانٹو، یہ بھی اسی زمرے میں ہے، یاد رکھو. بولو، اس زمانے میں جو دین نہیں تھا اس زمانے میں دین کیسے ہو سکتا ہے؟ بھولو نہیں، یہ سبب یاد رکھو، سب کو اپنی نظروں میں رکھو، کوئی کٹا چھڑا نہیں ہے، سب پہلو بہ پہلو میرے نظروں میں ہے، کوئی کٹا چھڑا نہیں ہے. ہم تو ظاہر ہے تمہارا باطن، ہم تو ظاہر ہے تمہارا باطن، منہ نہ کھلواؤ، منہ نہ کھلواؤ، بس سدھرو، سدھر جاؤ، صحیح راہ جاؤ. ہماری یہی پکار ہے، ہماری یہی دعوت ہے اور ہمارا یہی کہنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ جاؤ اور دین اسے سمجھو اور دین اتنا مانو جتنا دین ابو بکر نے مانا، عمر نے مانا، عثمان نے مانا، علی نے مانا، طلحہ زبیر نے مانا، رضوان اللہ علیہم اجمعین. اتنا دین مانو، اس سے نہ کم کرو نہ اس سے. جنت میں جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ ملا کہتا ہے نہیں، ان کی بھی بیعت کرو، ان کے بھی دروازے پہ جاؤ، یہاں بھی مزار پہ قبریں پہ چڑھاؤ، مراقبے کرو، چلے کرو، حقو کرو، بیعتیں کرو، یہ تمام سب کرو. جب تک نہیں کرو گے جنت میں نہیں جاؤ گے. کہہ دو ملا یہ تیرا دین ہے، یہ اللہ کا دین نہیں ہے. یہ کس کا دین ہے؟ یہ ملا کا دین ہے، اللہ کا دین نہیں بلکہ یہ کہ نبی نے دائنے ہاتھ سے پانی پیا ہے تو بائیں ہاتھ سے کون تعلیم دی ہے؟ لا علمی کی وجہ سے کبھی تو ہوتا ہے اور کبھی ناواقفیت ہوتی ہے، اصول احادیث سے ناواقفیت کی وجہ سے، تو پھر علم گلم جو غریب غریب آتے ہیں ان کو بھی دین سمجھ بیٹھتے ہیں. چنانچہ انہی کی بنیاد پر کہا گیا، انہی حدیثوں کے نہ جاننے کی وجہ سے، لولا کلما خلقت الافلاک والاردین، اے اللہ کے نبی اگر آپ نہ پیدا کیے گئے ہوتے تو زمین و آسمان نہ پیدا کیے جاتے، پوری کائنات نہ پیدا کی جاتی. من نور اللہ، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میں نے نور کو بنایا، ساری کائنات میرے نور سے ہے اور میں اللہ کے نور سے ہوں. اللہ، یہ حدیث بھی گڑی ہوئی ہے، لوگوں کو پتا نہیں. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں، وحدت الوجود کا عقیدہ کہ ذرے ذرے میں اللہ، ہر جگہ انوار الہی، یہ تمام سب عقیدے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے تب بھی باتیں گڑھی جاتی ہیں. نمبر دو، بدعتیں اس لیے گڑھی جاتی ہیں جب لوگ جاہلوں کو اپنا سربراہ مان لیتے ہیں، اپنا امیر مان لیتے ہیں، تب وہ جو امیر بنتا ہے نا، وہ اپنی امارت کی لاج میں، اپنے چودراہٹ کی محبت میں، لوگوں کے امیر بنے ہیں نا، اس لیے اس کی لاج رکھنے کے لیے حدیثیں کرتا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا یقبض العلم ينتزعه انتزاعا من العباد، اللہ تبارک و تعالیٰ جب علم کو ختم کرے گا دنیا سے تو ایسے نہیں کہ علم اٹھا لے گا بندوں سے، نہیں، ولکن یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا، اللہ تعالیٰ علماء کو موت دے دے گا، وہ مر جائیں گے، علم آٹومیٹکلی طور پہ ختم ہو جائے گا. اور علم وہ علم نہیں علم قرآن کا اور حدیث کا نبی کی سنتوں کا. سنت کے علماء مر جائیں گے. حتی اذا لم يبقى عالما یہاں تک کہ جب کوئی کتاب و سنت کا عالم باقی نہیں رہے گا. اتخذ الناس رؤسا جهالا فافتوا بغیر علم فضلوا وضل. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگ جاہلوں کو اپنا امیر بنا لیں گے. یہ امیر جماعت ہیں. کون ہے یہ جاہل؟ جب وہ فتوے دیں گے فتوے دیں گے اللہ کے نبی بغیر علم کے فتوے دیں گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ تو خود گمراہ ہی ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. اور کر رہے ہیں ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہو رہا ہے. جوہلا سربراہ بنے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے القاب لے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں عالموں کا اور ہے جاہل. قرآن و سنت کا علم نہیں. دماغ کو فائر پروف بنا دیا گیا ہے. فائر سمجھ گئے؟ فائر پروف کی اصطلاح سمجھ گئے ہیں آپ لوگ کہ نہیں سمجھ گئے ہیں؟ سمجھ جائے اگر جب میں فائر پروف بولوں تو سمجھ جائیں فائر وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. فائر پروف بنا دیا گیا ہے اور امتیوں کی باتیں بھر دی گئی ہیں تاکہ جو ہے احادیث ان میں نہ داخل. ایسے لوگوں کو اپنا سربراہ اپنا رہبر بنائے ہوئے ہیں. یہ حدیث بخاری کی ہے. نبی نے فرمایا ان من اشراط الساعه ان يلتمس العلم عند الاصاغر کہ جب قیامت کی نشانیوں میں تو نشانی یہ ہے کہ اصاغر سے علم حاصل کیا جائے گا. محدث کبیر حضرت عبداللہ ابن مبارک امام المحدثین رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ اصاغر کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے اہل البدع. جب بدعتیوں سے علم حاصل کیا جائے گا اللہ کی قسم بتا رہا ہوں آج دیکھ لو یہ بدعتوں کے سوداگر یہ بدعتوں کے ایجنٹ آج یہ علم ان سے علم حاصل کیا جا رہا ہے. امت ٹکڑے ٹکڑے ہوتی جا رہی ہے. سارا سارا امت ہوتی جا رہی ہے. اس میں اتحاد اور اتفاق کی کوئی شکل نہیں بن رہی ہے. یہ سبب ہے اس بدعت کی وجہ سے. اور اسی طرح سے بدعت گڑھنے کی تیسری وجہ یہ ہے اس کا سبب یہ ہے کہ لوگوں نے عادتوں کو رسم و رواج کو باپ داداؤں کو ان کو دلیل مانا ہوا ہے بغیر دلیل کے اور اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. اس لیے بدعتیں جو ہے لوگ ایجاد کرتے ہیں اپنے عادتوں کے لیے جو رسم و رواج باپ داداؤں سے چلی. نمبر چار بدعت گڑھنے کی ایک وجہ یہ ہے اماموں کی تقلید. مجتہدین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا اماموں اور مجتہدوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ بڑے محترم مقدس تھے ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. اس عقیدے نے بدعتوں کو ایجاد کیا ہے. اس عقیدے نے پیروں فقیروں بزرگوں اور مشائخ کے عقیدے میں انبیاء کا تقدس سمجھنا ان لوگوں کو مقدس سمجھنا جو تقدس انبیاء کو حاصل ہے وہ ان بزرگوں اور مشائخ کو بھی حاصل ہے. اس لیے جھوٹ نہیں بول سکتے. اس لیے ان کی باتوں کے اوپر عمل کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے منہ موڑنا اس وجہ سے یہ بدعتیں ایجاد ہوئی ہیں. اسی طرح سے قرآن کریم کے متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑنا اسی طرح سے شہرت اور دنیا طلبی کے لیے بدعتوں کو ایجاد کرنا گڑھنا جو جتنا ہی اچھا واقعہ انوکھا بیان کر دے وہی سب سے بڑا محدث وہی سب سے بڑا محدث وہی سب سے بڑا فخر المحدثین لبدۃ الاماثل افسانے اور قصے بیان کرتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں بہت بڑا علامہ ہے. اب جناب علی یہ چند باتیں نہیں بدعتوں کے گڑھنے کی وجہ سے بڑے گڑھنوں کے اسباب اور وجوہات. آئیے بدعتوں کا حشر کیا ہوگا بدعتوں کا انجام کیا ہوگا وہ میں بتاؤں اور بدعتوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے دو تین باتیں آپ کی خدمت رکھوں. نمبر ایک بدعتی کا عمل جو بھی شخص بدعت کرے گا چھوٹی سے چھوٹی بدعت ہو یا بڑی سے بڑی بدعت ہو جو بھی شخص کرے گا بدعت اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں فرماتا ہے. نمبر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نحدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد جو ہمارے لائے ہوئی شریعت کے مطابق عمل نہ کرے وہ آدمی مردود ہے. تاویلیں نہ کرو. تاویلیں کرتے ہیں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی تو ہجرت کیے ہیں. تاویلیں کرتے ہیں وہ ہجرت اور اس کی یہ ہجرت گھر سے نکل کے دوسرے گھر میں داخل ہوتا ہے یہ ہجرت تاویلیں کرتے ہیں اور شیطان نے انہیں تاویل کرنے پہ مجبور کیا. نبی کی شریعت یہ نہیں ہے. یاد رکھو نبی کی تاویلیں نہ کرو. تاویلیں کرو گے تو تم چیزم کی طرح دین کو کھینچ تان کرو گے تو یہ دین بگڑ جائے گا اور جس طرح تم نے بگاڑا گمراہ نہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جس سے ہمارا حکم نہیں ہے وہ مردود ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں فرمایا عمالاً، کیا میں تمہیں بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو خسارے میں ہیں، عمل کر کے بھی گھاٹے میں ہیں. وہ لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر قرآن و حریف کی مہر نہیں ہے اور وہ سوچتے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، ایسے لوگ خسارے میں. نمبر دو، بدعتی بدعت پر مصر رہتا ہے تو اسے جلدی توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے جب تک کہ وہ بدعت کو چھوڑ نہ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو، نبی کریم نے فرمایا ان اللہ حجب التوبہ عن کل صاحب بدعت حتى يدع بدعته، اللہ نے توبے کو روک رکھا ہے ہر بدعتی سے جب تک کہ وہ بدعت کا عمل چھوڑے نہیں تب تک اسے توبے کی توفیق. یاد رکھو، گناہکاری بدکاری سے توبے کی توفیق تو ہو سکتی ہے لیکن بدعتی جب تک بدعتی بدعت والے عمل کو نہیں چھوڑے گا تب تک اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوگی. ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. نمبر تین، بدعتی قیامت کے دن حوض کوثر پہ جائے گا، اللہ کے نبی آواز دیں گے، ان سے کہا جائے گا انک لا تدری ما بدلوا بعدک، اے نبی تمہیں پتا نہیں تمہارے آنے کے بعد انہوں نے دین میں کتنی گھوٹالے کیے تھے، کتنے گھوٹالے کیے تھے، منمانی سب کو دین بنایا تھا. اللہ کے نبی کہیں گے سحقن سحقا لمن بدل بعدی لمن غیر بعدی، دور ہٹاؤ ان کو، دور ہٹاؤ ان کو. حوض کوثر پہ، حوض کوثر پہ یہ پہنچے نہیں سکتے، حوض کوثر سے یہ دور کر دیے جائیں گے. کیوں دور ہو رہے ہو؟ ملا کی بات پہ دور ہو رہے ہو، اللہ کی بات پہ قریب آؤ. ملا کی بات جوتے کی نوک پہ رکھو، نبی کے حوض سے، حوض کوثر سے محروم نہ ہو. اپنے اپنے عمل کو قرآن و سنت پہ تولو، طریقے کو قرآن و سنت پہ تولو، خلاص اس سے زیادہ نہ کرو نہ اس سے کم کرو. اور یاد رکھو، جو بدعت ایجاد کرتا ہے وہ مر بھی جائے تو جو اس نے ایجاد کیا ہے وہ بدعت چالو ہے تو قیامت تک اس کے گناہ کی گردنوں پہ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اسی طرح بدعتی جو ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں ملعون ہوتا ہے، لعنتی ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مردود ہے وہ شخص جو ہمارے لائے ہوئے دین میں نئی باتوں کا اضافہ کرے. اسی طرح سے بدعتی کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی ہے، بدعتی کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے نزدیک 100 زنا کر لینا، 100 بدکاری زنا کر لینا بہتر ہے ایک بدعت کے ایجاد کرنے سے. ایک بدعت کے ایجاد کرنے سے کیوں؟ اس لیے کہ بدعتی جب تک بدعت کو چھوڑے گا نہیں تب تک اسے توبے کی توفیق نہیں ہو سکتی ہے، لیکن زانی کو توبے کی توفیق ہو سکتی ہے. اچھا، بدعتیوں سے ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے؟ اور میں اپنی بات کرتا ہوں، بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ نہیں دینا چاہیے. نمبر دو، بدعتی کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر فرماتے ہیں اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر، بدعتی اگر راستے میں مل جائے تو تم راستہ نہ چھوڑو بلکہ اس کے اوپر جتنے یہود و نصارہ پر راستے تنگ کرتے ہو اسی طرح اس کے لیے راستہ تنگ کر دو. اسی طرح بدعتی کو سلام نہ کرو، بدعتی کے پیچھے نماز نہ پڑھو، بدعتی کے ساتھ نکاح نہ کرو، بدعتی کے ساتھ معاملات نہ کرو، بدعتی کی مجلسوں میں نہ بیٹھو، بدعتی کے اوپر رحمت اللہ علیہ نہ کہو. بدعتی مولوی کو رحمت اللہ علیہ بدعت کے گھر میں بہت، آپ پڑھیں غنیۃ الطالبین، یہ 11ویں کرنے والے یہ خود ان کی نگاہوں میں لعنتی ہیں، یہ بیچارے 11ویں کر کے انہیں نہیں منا سکے. اور وہ غنیۃ الطالبین میں پوری بدعتیوں کی نشانیاں بتلائی ہیں کہ ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ اہل حدیثوں کو مختلف قسم کے نام دیتے ہیں، ڈائریکٹ اہل حدیث لکھا انہوں نے، اہل حدیثوں کو گالیاں دیتے ہیں، جد مذہب کہتے ہیں، یہ بدعتیوں کی نشانی. تو جو بھی گالیاں دے اس طرح کی وہ بدعتی ہے، سمجھ لو. خلاص، تو یہ چند سلوک، بدعتیوں کے انجام، بدعتیوں کے اسباب، بدعتیوں کے ساتھ سلوک، یہ تمام سب اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و سنت کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ العالمین بدعت جیسے اعمال سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوالات تو ماشاء اللہ جو پچھلے ہیں وہ تو ہی ہیں, یہ روزانہ جو ڈھیر ہو جاتے ہیں اللہ اکبر بہت زیادہ ہے. بہرحال پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ والے کئی جماعت والے شخص کہتے ہیں کہ الخرج میں آپ کی تقریر کر رہے تھے تو آپ کو ایک آدمی نے مارا تھا, کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ لیکن میں تنہا میں نہیں مانتا. اللہ عز و جل خیر دے, مارنے والے تو بہت ہیں پر گلانے والا اللہ رب العزت ہے. ہیں کچھ لوگوں نے دھمکیاں دی ہیں مارنے کی اور قتل کرنے کی, اللہ تعالیٰ ان کو لے کے بٹھا اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو نپٹے گا. الخرج کی جہاں تک بات ہے, میں نہیں گیا ہوں, کبھی نہیں گیا ہوں, نہ میری وہاں کوئی تقریر ہے, یہ بات جھوٹ ہے. اور نہ ہی مجھے الحمدللہ کسی نے چھوائی ہے, نہ ہی کسی نے مارا ہے ابھی تک. اللہ آگے اللہ مالک, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شرط محفوظ رکھے. آمین. غوث گوالی یاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب جواہر خمسہ میں لکھا ہے کہ جو شخص 10 محرم کو ایک دعا لکھی جو وہ پڑھے گا تو آئندہ 10 محرم تک اس کی موت نہیں آئے گی. اگر اس کے مقدر میں موت لکھی ہے تو اس دعا کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی. ہاں یہ سوال میں پہلے آپ سے کر چکا ہوں لیکن ہمیں اس کا جواب نہیں مل سکا. مہربانی کر کے جواب دیں کہ یہ عمل کرنا کیسا ہے. یہ عمل گمراہیت ہے میرے بھائی, آپ خود سوچو. یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے بلکہ یہ گمراہیت ہے, جھوٹ ہے, یہ فریب ہے. کیا کیا ہے یہ آپ اعلان کر دیں بھائی.
حضرات یہ کتاب ہے الفرقان بین اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان, یہ 10 ریال کی ہے. جو کل کا موضوع بھی ہمارا ہے اولیاء الرحمن اولیاء الشیطان, یہاں پر بک رہی ہے, آپ لے لیں.
محترم جناب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. آپ کے آنے سے ہمیں دین کے بارے میں بہت معلومات ہوئی. سوال یہ ہے کہ ایک شخص اپنے ماں باپ کی عزت نہ کرے اور اپنی بیوی کی ہر بات مانتا ہے اور اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ کوئی بھی سو چلا کرے تو خوب خوب میرے ماں باپ کو مارو, اور اس کے بچے بھی اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں, براہ کرم قرآن حدیث سے ارشاد فرمائیں. ایسے آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنا چاہیے کہ جو اپنی بیوی کو یہ تعلیم دے. نعوذ باللہ, ایسا بھی بدبخت کوئی اولاد ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, میں نے تو نہیں سنا ہے کہ اپنی بیوی کو کہ میرے ماں باپ کو خوب مارو, یہ حرام ہے میرے بھائی. اس طرح کی یہ ماں باپ کو کی توہین ہے اور توبہ کرنا چاہیے, ورنہ یہ جہنمی آدمی ہے, جہنم میں جائے گا. میرے ہاتھ پر مشین سے میرا نام اور 786 لکھا ہوا ہے جو کہ مٹ نہیں سکتا, اس سے حج کی ادائیگی میں کوئی مشکل تو نہیں ہوگی؟ آپ کو اپنے عقیدے کی پہلے فکر کریں, حج کی کہاں ہے. اگر آپ یہ ایمان 786 اس لیے رکھے ہیں کہ یہ 786 بسم اللہ ہے تو پھر آپ کے ایمان میں گھوٹالا ہے. پہلے اپنے عقیدے کی فکر کریں, حج کی بعد میں بات کریں. تب رہا اگر آپ توبہ کر چکے ہیں اور وہ جناب 786 لکھا ہوا مجبور ہیں تو انشاءاللہ آپ کے حج میں آپ سنت کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا حج مقبول ہوگا. حضرت مہربانی کر کے بتائیں کہ کیا سر میں تیل لگانا سنت سے ثابت ہے؟ اگر ہے تو کون سا, اور اس کی ترتیب و ترکیب بیان کریں. اللہ اکبر. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں حضرت عائشہ کنگھی کا کیا کرتی تھیں, تیل لگایا کرتی تھیں, پر اس کی ترتیب اور ترکیب تو ہمیں نہیں پتا ہے. نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے ایسی کوئی حدیث ملی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگاتے وقت یہ ترتیب یا ترکیب رکھتے تھے؟ بس سر میں تیل لگانے کا حکم ہے اس لیے لگائیں سر میں تیل. محترم آپ کی تقریر میں سنا کہ مسجد میں قبر نہیں ہونا چاہیے یا نماز پڑھتے وقت سامنے قبر نہیں ہونا چاہیے, مگر مسجد نبی میں حضور کا مزار مبارک کے چاروں طرف نمازی پڑھتے ہیں؟ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بتلائیے. سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ میرے عزیز دیکھیں, اس کے اصل کے اوپر غور کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی وہ کمرہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ کا, وہ مسجد نہیں تھا کمرہ, وہ مسجد میں نہیں شامل تھا بلکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے, وہ حجرہ تھا. تو اللہ کے نبی وہیں دفن کر دیے گئے حجرہ عائشہ میں, ایک زمانے تک وہ وہیں پہ قبر وہیں پہ وہیں وہ حجرہ ایسے ہی تھا. بعد میں ولید ابن عبد الملک کا دور آیا، بنو عباسیہ کے لوگ وہاں مٹنے اڈنے کرتے تھے، تو ولید ابن عبد الملک نے کیا کیا، ان کو ہٹانے کے لیے اس کو مسجد کے اندر اس کو توڑوا کر کے مسجد کے اندر اس نے شامل کر دیا، یعنی مسجد کے صحن میں اس کو لے آیا، لیکن وہ دیواریں برقرار رکھیں تو وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں قبر بنائی جائے یہ حرام، مسجد میں قبر بنائی جائے، اور ایسی مسجد میں جس میں قبر بنی ہوئی ہو، مسجد ہے اور اس میں قبر بنی ہوئی، اللہ کے نبی کا مزار، اللہ کے نبی کی جو قبر ہے وہ مسجد میں نہیں تھی، وہ تو بعد میں اس کو جو ہے ولید ابن ملک نے وہ دیواریں توڑ دی، آج بھی وہ مسجد میں نہیں ہے بلکہ وہ الگ تھلگ ہے، الگ تھلگ ہے، اور وہ مسلط کے طریقے سے چکونے طریقے سے اندر باقاعدہ دیوار ہے، وہ تو باہر سے اتنا لمبا چوڑا بنا دیا گیا، ورنہ چکونے پہ یوں خبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اندر تین خبریں ہیں، اس کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس کی طرف کسی کا رخ ہی نہیں ہو سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے اصل میں مسئلہ، ورنہ پہلے تو اس میں قبر نہیں تھی. آپ نے جو کل بات کہی تھی نماز جنازہ کی دعا کے سلسلے میں کہ اس شخص کو اس سے بہتر بیوی ملے، جو کہ پوری دعا کا ایک حصہ تھا، معلوم یہ کرنا تھا کہ موجودہ بیوی ہی بہتر ہو کر ملے گی یا کیا صورت حال ہوگی. قرآن حدیث کی روشنی میں دعا مطلوب ہے، جب کوئی مرد جنت میں جائے گا تو اسے حور ملے گی، تو عورت کے لیے کیا صورت حال ہوگی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے. بڑا اچھا سوال ہے میرے بھائی. وہی جو بیوی ہوگی وہ حوروں سے بھی کہیں زیادہ حسین اور خوبصورت بنا کے دی جائے گی، آپ پورے بھی رش کریں گی اس بیوی پر جو دنیا کی بیوی ہے، اگر وہ آپ کو ملے گی جنت میں انشاءاللہ، اللہ کرے ہم سب کو ہماری بیویاں ملیں جنت میں. دعا کرو. ہاں دیکھنا کمال کے آمین کہنا. میں مشکل ہو جائے کہیں. ہم لوگ انڈیا جا رہے ہیں ایک مہینے بعد، اللہ کرے آپ جائیں بھائی، ہم تو وہاں آپ کی کیفیتیں حاصل کر سکتے ہیں، پتہ بتائیں. اب آپ انڈیا میں پتنی کہاں کے رہنے والے ہیں، انڈیا میں مختلف، ہمیں تو مکمل پتہ نہیں معلوم ہے، بہرحال بامبے وغیرہ میں کیسٹیں ملتی ہیں، دلی میں بھی جامع مسجد کے سامنے کچھ لوگ رکھتے ہیں، بہرحال وہاں مل سکتی ہیں. اچھا نمبر دو، بغیر اپنی بیوی کی اجازت کے دوسری شادی کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے اجازت لینا ضروری ہے، ہرگز نہیں، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ ایک کریں، دو کریں، تین کریں، چار کریں، کسی کی اجازت نہ لینی، بلکہ سب کو چھپا چھپا کے بھی رکھ سکتے ہیں، جائز ہے. مثلاً ایک آپ نے یہاں کی، دوسری آپ نے الفرج میں کی، تیسری آپ نے مثلاً نصیب میں کی، پانچ پانچ چوتھی وہاں کر لی، تو آپ نے کسی کو نہیں بتلایا بلکہ اپنے اپنے کر کیے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اجازت آپ کی ضرورت نہیں ہے. کیا گھر میں رہنے والے بھی ماں بہنوں کے سونے کو اکٹھا کر کے زکات نکالنی چاہیے؟ اور ہاں کیا گھر میں رہنے والے سبھی ماں بہنوں کے سونے کو اکٹھا کر کے زکات نکالنی چاہیے، اور باپ اور بیٹے کے پیسے کا بھی ایک ساتھ جوڑ کر زکات نکالنی چاہیے؟ دیکھیں ماں کا جو سونا ہے وہ اس کی ملکیت ہے، بہن کا جو سونا ہے وہ اس کی ملکیت ہے، دونوں کو ملا کے کیوں آپ ایک بنائیں گے بھائی؟ جو جس کی ملکیت ہے اگر اس میں زکات فرض ہے تو وہ زکات نکالیں گے، اگر ماں کی ملکیت میں زکات فرض ہے تو پھر بیٹی کی ملا کے کیوں، جو اور بیٹی میں نہیں فرض ہے تو پھر اس کی کیوں نکالیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جو جس کی ملکیت ہے وہ اپنی اپنی ملکیت میں زکات نکالیں گے، باپ ہے تو باپ اپنی ملکیت میں، بیٹا ہے تو بیٹا اپنی ملکیت، جوڑنے کی ضرورت. اچھا اگر ایک عورت کو ڈاکٹر کہے کہ آگے اور بچوں کی ماں بننے سے تمہاری جان کا خطرہ، بہت بڑا سوال ہے بھائی، خطرہ ہے تو کیا ایسی حالت میں آپریشن کرانا جائز ہے؟ ایسی حالت میں اگر کوئی عورت مجبور ہے اور ڈاکٹر کہہ رہا، بعد ڈاکٹر ہمارے ہاں خبیث قسم کے ہوتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، بالخصوص ہمارے ملکوں کی پالیسیاں بھی ہوتی ہیں منصوبہ بندی کی، کہ ایک دو آپریشن ہوا تو شور کر دیتے ہیں تو مر جائے گی، تو ایسے ڈاکٹر خاطر کو فاجر نہیں بلکہ صحیح سالم دین پسند ڈاکٹر ہو، اگر وہ کہیں کہ ٹھیک ہے دو تین آپریشن ہوا، چوتھے آپریشن میں موت کا خطرہ ہے، تو یقیناً ایسا آپریشن کروا سکتے ہیں. لیکن آج کل جو پابندیاں چل رہی ہیں جناب علی، خام خواہ کے شور کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی بات ناقابل قبول ہوگی. اگر ہم سفر میں جا رہے ہیں تو اگر یہ آگے کی نماز چھوٹنے کا خطرہ ہے تو کیا وقت سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، جیسے مغرب کی نماز کے ساتھ ہی مجلس مغرب کی نماز سکھا دی, عشاء کی نماز پڑھ لیں, بے شک جو سفر کی حالت میں جمع بین الصلاتین کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اگر ایسا ہے مثلا اگر آپ ظہر کے ٹائم نکل رہے ہیں, ظہر کے بعد نکل رہے ہیں, تو آپ ظہر کی نماز پڑھ کے عصر کی بھی پڑھ لیں تاکہ آپ فارغ رہیں مغرب تک. اسی طرح اگر آپ ظہر سے پہلے نکل رہے ہیں تو سفر کر جائیں اور ظہر کی نماز نہ پڑھتے ہوئے آپ عصر کے ٹائم میں پہلے ظہر کی پڑھ لیں پھر عصر کی پڑھ لیں, اس طرح جمع کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ مغرب کی نماز پڑھ لیے اور آپ سفر میں ہیں تو آپ عشاء کی نماز بھی پڑھ لیں تاکہ آپ پھر فارغ ہو جائیں. اسی طرح آپ نے اگر مغرب تاخیر کر دی اور عشاء کی نماز کے ساتھ آپ نے مغرب پڑھ لیا تب بھی جائز ہے, بے شک جائز ہے. یہ ہمارے ہندوستان میں دین کہاں سے پھیلا, کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ دیوبند اور بریلی سے آیا ہے, اس لیے انہیں غلط نہ کہو. ہم کسی کو غلط نہیں کہتے, وہ دین چاہے وہ بریلی سے آیا ہو یا دیوبند سے آیا ہو, وہ شرک اور بدعت کا پلندہ ہے تو ہم اسے شرک اور بدعت کہیں گے. کہیں سے بھی دین آیا, دین نہ دیوبند سے پھیلا ہے اور نہ بریلی سے پھیلا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اور جو دین پھیلا ہے اس دین کا تہیا پاچا ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے. یہ دین جو یہاں سے پھیلا ہے, اللہ ایسے دین سے ہمیں محفوظ رکھے, نہ قرآن پہ مبنی ہے اور نہ حدیث پہ مبنی ہے, بلکہ لوگوں کی رائے, لوگوں کی مرضی, لوگوں پیروں فقیروں بیعتوں مراقبوں اور غیب اور عقیدہ توحید وحدت الوجود اور نہ جانے کس کس عقیدوں پہ مبنی ہے, کفر اور شرک پر. ایسے دین سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ایسے دین کو ہم لات مارتے ہیں. ہمیں دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہیے. اور ہندوستان میں تو دیوبند تو ابھی بھائی مشکل سے 100 سال ہو رہے ہیں, 100 سال والا یہ دین ہے جو پھیلا ہوا ہے, اور اس سے پہلے تو تھا وہی بریلی والا صوفیوں کا دین تھا جو چل رہا تھا. تو یہ تو 100 سال کی پیداوار ہیں یہ لوگ, جنہوں نے اپنا گھر میں چند لوگوں کے افکار اور خیالات کو جوڑا اور جناب علی ایک استاد تھے, اس استاد کے 2 شاگرد بنے, ایک بریلی پہنچے اور ایک دیوبند پہنچے. ایک استاد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھے, وہ میلاد ولاد کرتے تھے اور وہ تو بڑے بڑے خرافات کرتے تھے. بہرحال ان کے 2 شاگرد تھے, ایک احمد رضا خان صاحب کی پارٹی والے اور ایک خان صاحب کی اور ایک شیخ والے پارٹی جو دیوبند کے ہیں. یہ دونوں الگ الگ اپنی مسجد بنائے اور روٹی بوٹی کے لیے آج تک چوٹو میں نے چل رہی ہے اور جی رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, اور اپنے آپ کو وہ بھی حنفی کہتے ہیں, یہ بھی حنفی کہتے ہیں, وہ بھی قادری کہتے ہیں, یہ بھی قادری کہتے ہیں, وہ بھی پادری, یہ بھی پادری, وہ بھی چشتی, یہ بھی چشتی, یہ بھی قادری, وہ بھی قادری, وہ بھی سہر وردی, یہ بھی سہر وردی, وہ بھی نقشبندی, یہ بھی نقشبندی, ان کے یہاں بھی بیعت ہے, ان کے یہاں بھی بیعت ہے, ان کے یہاں بھی قبروں پہ مراقبے, ان کے یہاں بھی قبروں پہ مراقبے, ان کے یہاں بھی بابا جو بریلی کے اندر بھی بابا قبروں پہ نکل کر کے جناب علی سب کی مدد کرتے ہیں, تو علماء دیوبند کے بھی قبر میں بابا نانوتوی صاحب ان کے پیر لوگ قبروں سے نکل کر کے سب کی مدد کر رہے ہیں, تعلیم دے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, سب وہی ہے جناب علی. بس شیخ اور پٹھان کی لڑائی ہے, میں نے پہلے کہہ دیا ہم اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں, اور سب اپنے اپنے مذہب کے تحفظ کے لیے اسی جماعت ٹولیاں بنا کے پھر رہے ہیں. اللہ محفوظ رکھے اور کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید معلومات کے لیے ہمارے پاس ساری کتابیں موجود ہیں, آپ حضرات اگر چاہیں تو خود یہیں پہ موجود ہیں. آپ حضرات جب بھی مرضی آئے ہمیں حکم دیں, درخواست نہیں, اس غریب کو حکم دیں, بندے ناچیز پورے کتاب کے پٹارے لا کے رکھے گا, خود پڑھو, خود فیصلہ کرو تاکہ صحیح راہوں پہ آؤ. ہمارا مقصد یہ ہے, ہم نہ کسی پارٹی, نہ کسی جماعت, نہ کسی فرقہ, ہم کہتے ہیں تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شریک ہو جاؤ, خلاص, اور باقی یہ تمام سب لعنتوں سے چھٹکارا حاصل کر کے متحد ہو جاؤ, اس پلیٹ فارم پہ جاؤ. یہ بولو غلط کہتا ہوں یا صحیح کہتا ہوں؟ ہاں پیچھے سے آواز نہیں آ رہی, صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحیح ہے بھائی. تو یہ جناب محترم ہمارے بھائی صاحب نے خط لکھا, اللہ جزائے خیر دے, آپ ہم ایشیائی مسلمانوں کو دین اسلام کے معاملات میں بال کی کھال نکالنے سے, جو ٹوک انداز میں بات کرنے سے نہیں رکھتے, مگر جناب محترم کیا بات مانے ہیں؟ کیا سعودی مسلمان بھائیوں کی تمام تر غلطیوں کو معاف کر جاتے ہیں اور کبھی ان کے بارے میں بیان نہیں کرتے؟ کیا یہ سبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے بخشے گئے ہیں مسلمان ہیں, یا یہ مسلمان کہیں آپ کی معلومات کے مطابق لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی تفسیر بن گئے؟ ہم ایشیائی لا علم اور جاہل رہنے کے باوجود دین کے معاملے میں ہمیشہ احتیاط برتنے کی صحیح تو کرتے ہیں, مگر یہ منبع اسلام والے کبھی کچھ آج بھول کر لہو لعب میں مصروف ہو گئے. کیا ایسے مسلمانوں کے لیے آپ کے پاس کوئی نصیحت نہیں ہے؟ کہیں آپ کو زبان و قلم کی پابندی تو آڑے نہیں آ رہی ہے؟ ہاں ماشاء اللہ یہاں اس کی آزادی نہیں ہے، مگر کل قیامت کے دن آپ سے اللہ سوال کرے گا کہ اے ربانی، تم تو بڑے بڑے تنتراخ تھے، ایشیائی مسلمانوں اور عالموں کی بال کی کھال ادھیڑتے رہے، مگر سعودی کے مسلمانوں کو نصیحت کرنا کیوں بھول گئے؟ کہاں، اس لیے تو نہیں کہ مملکت میں داخلہ ممنوع ہو جائے گا؟ ماشاء اللہ میرے عزیز، اللہ آپ کو خیر دے، ماشاء اللہ بڑا اچھا خط لکھا آپ نے، یہ سب آپ کی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زیادہ گمان کرنے سے یعنی غلط فہمی رکھنے سے منع فرمایا، اجتنب کثیر من الظن، اللہ نے فرمایا بچو بہت زیادہ دلوں کی نیتوں پہ حملہ کرنے سے، ان بعض الظن اثم، بعض گناہ گناہ ہوتے ہیں، بعض گمان جو ہوتے ہیں خیالات باطل گناہ کے درجے میں آتے ہیں۔ تو میرے عزیز میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کو پوچھے گا جب، وہ تو آپ سے ہمارے بارے میں پوچھے، ہم آپ کی زبان سمجھتے ہیں، آپ ہماری زبان سمجھتے ہیں، ہے نا، ہم ان کی زبان، جناب علی ان کی زبان میں الحمدللہ علماء مشائخ موجود ہیں، اور جہاں کہیں بھی غلط بات ہوتی ہے ہمارے ساتھ یا ہم دیکھتے ہیں ہم بول دیتے ہیں۔ اب ہم اس طرح سے سعودیوں کو اکٹھا کر کے تو تقریر نہیں کر سکتے، نہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں انہیں سمجھا سکوں، جہاں تک برائی کوئی بھی دیکھا دیکھی تو ہم نے بھائی اپنی طاقت بھر منع کیا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی تم میں کا کوئی شخص کسی بری چیز کو دیکھے تو اسے روکے اپنے ہاتھ سے اگر طاقت ہے تو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو اپنی زبان سے، اگر زبان سے طاقت نہیں دل میں اس کو برا سمجھے۔ تو میرے بھائی اگر آپ کے پاس طاقت نہیں یا ہمارے پاس طاقت نہیں تو ہم دل میں کم از کم اس کو برا سمجھیں، کہہ دیں آخر آپ نے اگر دیکھا تو آپ نے کیوں نہیں منع کیا؟ کیا آپ اللہ سے، اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا؟ بے شک پوچھے گا، کیونکہ آپ ہماری زبان سمجھتے ہیں، ہم آپ کے حالات سے واقف ہیں، ہم اور آپ ان سے واقف ہیں، اور یہ جو منع کر رہے ہیں برائیوں سے یہ آپ کی خیر اور بھلائی کے لیے، تو ہمیں تو یہ سوچنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بندے کے ذریعے ہدایت دے دی، یا اس کی باتیں ہماری سمجھ میں آئی، ہمیں برائی بتانے والا بھی مل گیا کہ چلو یار بری بات ہے چھوڑ دو۔ آپ کے بجائے یہ شکر ادا کرنے کے آپ کو سعودیوں کی فکر پڑی ہوئی ہے، ہم اپنی فکر کرو بھائی، اللہ کے بندے اپنی فکر کرو، تو آپ سدھرو، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا میرے بھائی، ان کو بھی سدھارنے والے علماء ہیں مشائخ، ان کی زبانوں میں خود جو ہوتے ہیں درس ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں، جو بھی جو برا ہے وہ برا ہے، چاہے وہ کعبے میں پیدا ہو، چاہے وہ ہندوستان میں پیدا ہو، چاہے وہ امریکہ یا لندن میں پیدا ہو، جو برا ہے وہ برا ہے کوئی بھی۔ اب جہاں تک آپ نے توہین فرمایا ہے کہ مطلب آزادی نہیں ہے، نہیں الحمدللہ یہاں کے مشائخ ایک ایک بات پہ، میں تو کہتا ہوں آپ نے اردو میں اتنی کتابیں نہیں پڑھی ہوں گی، نہ ہی اتنی باتیں پڑھی ہوں گی جو عربی میں الحمدللہ موجود ہیں، کہتے ہیں سب سنتے ہیں۔ اب جاہر ظاہر ہے اچھے اور برے ہر جگہ ہوتے ہیں، اچھے اور برے ہر جگہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں کچھ لوگ برے ہوتے ہیں۔ اب گمراہی ہے، حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے ہمیں خطبہ دینا شروع کیا اور آپ نے ایسا خطبہ دیا کہ لوگوں کی آنکھیں بھر آئیں، آنسو نکل پڑے، اور ہم نے سوچا شاید اللہ کے نبی کا یہ آخری خطبہ ہو، ہم نے بعد میں کہا اللہ کے نبی ہمیں کچھ نصیحت کرو، تو اللہ کے نبی نے نصیحت کی، صحابہ